أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. درود بجن محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب فرمائی ہے، ایک بار پھر ماہ رمضان، اور ایک بار پھر ہماری کوشش ہے کہ ماہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں. ماہ رمضان میں نازل ہونے والی رحمتوں میں شامل ہو سکیں. پروردگار عالم کی ذات میں کوئی تبدیلی اور پروردگار عالم کی ذات میں کوئی تخصیص موجود نہیں ہے. ایسا نہیں کہ قرآن مطال اس ماہ رمضان سے قبل کم رحیم تھا اور ماہ رمضان کی آمد پر زیادہ رحیم ہو گیا. وہ پہلے بھی رحیم تھا، آج بھی رحیم ہے، اس ماہ رمضان کے جانے کے بعد بھی اس کی رحمت اپنی جگہ پر موجود رہے گی. نہایت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بندوں کے لیے ایک خاص موقع فراہم کرتا ہے. کہتا ہے میری رحمت تو واسعہ ہے، میری رحمت تو بہت وسیع ہے، تم پر پہنچ سکتی ہے، لیکن اس ایک مہینے میں خاص موقع دیتا ہوں کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ اپنے لیے معنوی کمال حاصل کرے، اپنی زندگی کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرے، اس کو خاص عنایت دی جائے گی، خاص توجہ دی جائے گی، اور وہ اس کمال کو حاصل کر دے گا. یاد ہے ماہ مبارک رمضان کا سب سے اہم تعارف جو خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یعنی تصور فرمائیے کہ اگر ہم کسی شخص کا تعارف کرواتے ہیں تو تعارف میں اس شخص کی اہم ترین چیز کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب ہیں جو مثال کے طور پر عالم ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں جو تاجر ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں جو رائٹر ہیں. پروردگار عالم نے جب ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا. تو خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ اس مہینے میں کرنے کا کام کیا ہے، اس مہینے میں سعادت حاصل کرنے کا طریقہ کار کہاں سے ہوگا. تو سعادت یہیں سے نصیب ہوگی کہ انسان ماہ مبارک کے برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام قرآن کریم کے ہدایت اور قرآن کریم کی تعلیمات پر غور کرنا سیکھ لیں. الحمد للہ یہ سلسلہ جو یہاں پر جاری ہوتا ہے وہ خود بخود ایک موقع دے دیتا ہے کہ جو جاننا چاہے کم سے کم چند سورہ کو جاننے کی حد میں بآسانی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے، اپنی معلومات کو بڑھا سکتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے اس کو ماہ مبارک رمضان کا اہم ترین کام قرار دے دیا. اب آج کی رات اس کا چاند دلا کر ابھی تک تو کنفرم نہیں ہوا. اگر کنفرم ہو گیا تو پاکستان میں کوئی خاص توجہ اس بات سے نہیں رہتی کہ شاید 11 بجے بھی چاند نکلا کیسا تو خاص کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال ابھی تک تو شام یوں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ہے شب اول رمضان یہ قرار نہیں پا رہی ہو گئی علیحدہ معاملہ. جب بھی ہو شب اول ماہ مبارک رمضان کی کچھ اعمال، ان اعمال سے توجہ بہت ضروری ہے. کیوں توجہ ضروری ہے؟ مانوی پہلو کیا ہے؟ چند مقدار آپ کی خدمت درج کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک دفعہ ایسا اللہ جوادی عاملی درد ارشاد فرما رہے تھے تو اس میں فرمانے لگے کہ اورسا کا سال کام شروع ہوتا ہے، تاجروں کا سال، سیاست دانوں کا سال، تعلیمی اداروں کا سال، عام آدمیوں کا سال، سب کے لیے ڈیٹ معین ہے. 1 جنوری ہے، 1 محرم ہے، 1 جون ہے، 1 اگست ہے، یہ مختلف لوگوں کے سال ہیں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اورسا کا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 1 رمضان. پچھلا سال ختم ہو گیا, نیا سال شروع ہونے والا ہے. اب وہ جو عارف ہے جو خدا من تعالی کی طرف بہرحال سفر کرنا چاہتا ہے, پہلی رمضان کی رات میں کیا کرے گا؟ عارف تو چھوڑ دیجیے, طالب علم کے لیے کیا کرنے کی کوشش کرے گا؟ پہلا کام جو چاہے گا وہ خدا سے کہے گا کہ خدایا پچھلے سال میں جو غلطیاں ہو گئیں انہیں اب یہاں پر بخش, ان کو معاملے کو ختم کر, تاکہ میرا نیا سال پاکیزگی کے ساتھ شروع ہو جائے اور نئے سال کے اندر جو ہے میں ایک نئی صورت میں پھر حضور پہنچ پاؤں, پھر سال کی برکتوں سے مستفید ہو پاؤں. تو شب اول ماہ مبارک رمضان اس لحاظ سے انتہائی اہم شفرات پاتی ہیں. ایک بات آپ بہت توجہ دیں گے اور معمولاً آپ توجہ دیتے ہوں گے کہ کوئی ایک گناہ اور کوئی اچھا کام اگلے دن کی زندگی پر تاثیر رکھتا ہے. خدا نہ کرے آج رات گناہ ہو, اگلے دن اثر پڑے گا. آج کوئی اچھا کام کیا, اگلے دن اس کے اوپر اثر پڑے گا, یا اس کے مقابلے میں پھر کوئی اور بڑا کام ہو, پھر کوئی اور بڑی چیز ہو. استاد متحری نے یہ واقعہ لکھا اپنی کتاب میں, اپنے ایک استاد کا, استاد متحری نے اپنے استاد کا لکھا, کہا میرے استاد بہت پابند تھے. اچھا استاد متحری کے دو قسم کے استاد تھے, ایک تو وہ استاد جس سے وہ علمی استفادہ کرتے تھے اور ایک وہ استاد جن سے وہ عرفان میں استفادہ کرتے تھے. امام خمینی دونوں کے استاد تھے, امام خمینی دونوں کے استاد تھے. آیت اللہ علم طاہری ان سے علمی استفادہ بھی کرتے تھے اور روحانی استفادہ بھی کرتے تھے, لیکن ایک اور استاد تھے کہ جن سے صرف روحانی استفادہ ہوا تھا. ان روحانی استاد کے ساتھ کہیں سفر بھی گئے تھے, یہ بتاتے ہیں کہ وہ شعر کہنے کے ماہر تھے, شعر بہت اعلیٰ پیمانے کے اوپر کہتے تھے, اعلیٰ پائے تھے اور اشعار میں ان کو بہت مہارت تھی. تو کہتے ہیں کہ ہم نے سفر کیا, ایک جگہ پر پہنچے اور وہاں پر کوئی شعر و شاعری کی محفل ہو رہی تھی. شعر و شاعری کی محفل بھی کوئی ظاہر لہو و لعب کی نہیں تھی, لغو شاعری نہیں تھی, وہ شعرا جو تھے وہ قصیدے پڑھ رہے تھے, اچھے مفہوم کے اشعار تھے جو وہاں پہ پڑھے جا رہے تھے. شب جمعہ تھی, وہاں پہ اشعار کی محفل تھی, انہوں نے بھی شرکت کی کیونکہ خود اعلیٰ پائے کے تھے, منتقل بھی تھے, اشعار کے اوپر تنقید کرتے تھے, تو وہاں بیٹھ کر انہوں نے اپنی رائے دی, اس کے اوپر خود بھی کچھ شعر پڑھ. شہید تاری فرماتے ہیں صبح کو جب اٹھے تو نماز شب کا وقت نکل چکا تھا, صبح کو اٹھے تو نماز شب کا وقت نکل گیا. اب کہہ رہے ہیں استاد کے میرے استاد جس نے زندگی میں کبھی نماز شب پڑھا نہ کی ہو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, کہیں گے کیا ہوگا, یہ وقت نکل گیا. اس کے بعد جب استاد نے پوچھا, شہید تاری نے پوچھا کہ کیوں اس طرح سے ہوا, کہیں گے یقیناً شب جمعہ میں شاعری کم سے کم مکروہ ہے, شاید یہ برا لگا, اس وجہ سے نماز شب چلی گئی. یہ ہوگا, یعنی یہ یقینی بات ہے, ایک رات کا سفر دوسری رات پر ہوگا, دوسرے دن پر ہوگا, بعد کی زندگی پر ہوتا چلا جائے گا. اب یہ شب اول رمضان اس حساب سے انتہائی عظیم رات ہے کہ اس کا اثر نہیں معلوم پتہ نہیں کتنی راتوں کے اوپر ہونا ہے. انہی راتوں میں سے ایک شب قدر بھی آنی ہے, پھر اس شب قدر کا اثر آگے کئی دنوں پر ہونا ہے. تو اس حساب سے یہ رات انتہائی اہم رات ہے, اس کے اوپر توجہ کرنا ہی ہے. اس کے لیے اعمال موجود ہیں مفاتیح الجنان کے اندر, اسی مفاتیح الجنان میں شب اول ماہ مبارک رمضان کے لیے ایک دعا تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے ہے. اب تلاوت قرآن کریم کے حساب سے دعا کیوں شب اول رمضان میں ہے, تو اس کی مطلب بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان شب اول ماہ مبارک رمضان میں معمولاً قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے گا, تو جو جتنے جو قرآن کریم ختم کر پائے, ایک قرآن ختم کرے گا کم از کم اس رات کو شروع کرے گا, تو شروع کرنے پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دعا منقول ہو گئی کہ اس رات کے لیے ایک دعا ہے. میں نے ارادہ کیا کہ آج ہم اس دعا سے چند جملات آپ کی خدمت میں, بلکہ شاید پوری دعا, کوئی بہت بڑی دعا نہیں ہے, وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. بنیادی طور پر ہم نے سورہ فاطر کو موضوع قرار دیا ہے, سورہ فاطر کو, اور سورہ فاطر پر انشاءاللہ کل سے ہم اسے شروع کر دیں گے. آج کے لیے اس دعا کے اوپر ذرا توجہ فرمائیے گا, جو ہمارے کام سے بھی مناسبت رکھتی ہے اور شب اول ماہ مبارک رمضان سے بھی مناسبت رکھے گی. اس طرح دعا شروع ہوتی ہے, الحمدللہ الذی اکرمنا بکا ایہ الشہر المبارک. ہاں اچھا, یہ ایک اور دعا ہے, اس کے بارے میں بھی عرض کرتا چلوں آئمہ اطہار تمام چیزوں کو ایک وجود دے کر اس سے خطاب کرتے تھے. آئمہ اطہار تمام چیزوں کو وجود دیتے تھے اس سے خطاب کرتے تھے. مثال کے طور پر ماہ مبارک آیا تو اب خطاب ماہ مبارک سے ہے, اے مبارک مہینے. اچھا اب ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, ہمارے خیال میں تو مہینہ دنوں کے مجموعے کو کہتے ہیں, 30 دن جمع ہو جائیں ایک مہینہ ہوتا ہے. ہمارے خیال میں دن کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. مطلب دن کبھی نظر آیا آپ کو, دن چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ذرا یہ تو نہیں ہوا. دن تو وہ ٹائم ہے جو پاس ہو جاتا ہے. سورج کا نکلنا اور ڈوب جانا دن ہے. سورج کا نکلنا اور ڈوب جانا اس کو ہم دن کہتے ہیں. دن کی کوئی علیحدہ حقیقت تو نہیں ہے ہمارے سامنے, لیکن آئمہ کا خطاب ایسے ہے جیسے یہ بھی کوئی حقیقت ہے. اب نہیں معلوم دلی سے قیامت کے دن کچھ چیزیں ظاہر ہوں گی. مثلا اس میں کہا جاتا ہے تمام اعمال کی ایک حقیقت ہے. قرآن یعنی اس طرح احساس ہونا ہے حدیث کے اندر کہ قیامت کے دن کوئی وجود آ کر انسان کے برابر میں کھڑا ہو جائے گا, یا خوبصورت یا بدصورت انسان پوچھے گا خدا ہے یہ کیا ہے, پتا یہ تمہاری نماز ہے. تو وجود بخش دیا جائے گا, اعمال وجود بخش دیے جائیں گے. تو اسی طریقے سے آئمہ ہر چیز کو وجود دے کر بات کرتے تھے. مثلا یہ جو دعا ہے شب اول ماہ مبارک رمضان میں, اس میں اس طرح رسول گرامی نے یوں جملہ ارشاد فرمایا, الحمدللہ الذی اکرمنا بکا ایہا الشہر المبارک. حمد اس خدا کی جس نے ہمیں کرامت دی تیرے ذریعے سے اے ماہ مبارک. ماہ مبارک کو وجود دے دیا, کہا ماہ مبارک کا بھی ایک وجود ہے. اب میں نے عرض کیا یہ وہ چیزیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم فی الحال کیا بولتے ہیں کہ یہ تشریح نے کہہ دیا ہے, بظاہر لگتا نہیں ہے. بظاہر لگتا ہے ان کا بھی کوئی وجود ہے, لیکن بہرحال ہمارے لیے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر چاند دیکھے تو چاند دیکھنے پر کیا کہے؟ امام علی مقام نے چوتھے امام نے دعا ارشاد فرمائی ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب چاند ہمارے نزدیک کیا ہے؟ چاند ہمارے نزدیک زمین کا جیسا ایک ٹکڑا ہے, یعنی آسمان کے اندر گھومنے والے کرات میں سے اسپیئر میں سے ایک اسپیئر, ایک بہرحال چیز ہے آسمان کے اندر گھوم رہی ہے. امام کیسے دیکھتے ہیں؟ امام نے یوں ارشاد فرمایا, پہلا جملہ یہ ہے, ایہا الخلق المطیع, اے اللہ کی فرما بردار مخلوق. امام چاند کو بھی خطاب کر رہے ہیں. کہیں کیا چاند کا کوئی ہوش مند یعنی کیا کوئی انٹیلیجنٹ وجود ہے؟ ہمارے نزدیک تو نہیں ہے, لیکن امام اس کو بھی خطاب کر رہے ہیں. بس عجیب ہے, یہ لوگ ہر چیز کو دیکھتے ہیں وجود کے عنوان سے, باخبر وجود کے عنوان سے. تو قرآن کریم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کائنات کے اندر اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, تم جانتے نہیں ہو. یوں لگتا ہے کہ جو تم جانتے نہیں ہو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے ہے, اور آئندہ اثر ان کے اندر بھی کچھ حقیقتیں تلاش کر رہے ہیں. اگر اتنی بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر ایک اور بات بھی سوچنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہر ہر عمل ایک حقیقت بن سکتا ہے. اب ذرا سوچیے, مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی تم نے ایک جگہ پہ جانا ہے, وہاں پر 50 سال زندگی گزارنی ہے. آپ نے بعض ویڈیو گیمز وغیرہ دیکھے ہوں گے جس میں کہتے ہیں اپنا شہر خود بناؤ. آپ کو ایک شہر دیا گیا ہے, کہا اس شہر میں جانا ہے آپ نے, ایک 50 سال زندگی گزارنی ہے, محلے کے باقی خود بناؤ, آپ کے ہمسائے میں کون ہو اسے خود بنا دو, جیسا مرضی چاہو لے جاؤ, اچھا چاہو اچھا, برا چاہو برا, اس گیم کو خود بنانا ہے آپ نے. یوں لگتا ہے قیامت کے دن جہنم میری بنائی ہوئی بنے گی. یعنی قیامت کے دن جو بچھو نعوذ باللہ کاٹ رہا ہوگا وہ کسی اور نے نہیں بنایا ہے, نعوذ باللہ, لگتا ہے کہ عمل ہی وہی ہے. تو قیامت کے دن ساری نیبر ہوڈ میری بنائی ہوئی ہے, تو میرے اطراف میں کھڑے ہوئے یوں لگتا ہے کم سے کم جملات تو ایسے لگنے لگا ہے. بہرحال وہ جو روایت دعا ہے قرآن کریم کے بارے میں وہ اس طرح سے ہے, اللهم اني اشهد ان هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله اللهم صل. اے خدا میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ تیری کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے تیری طرف سے, تیرے رسول پر ختم مرتبہ کا نام لیا صلی اللہ علیہ وآلہ, وہ کلام کا ناطق علی لسان نبی, اور یہ تیرا کلام ہے جو تیرے نبی کی زبان سے جاری ہو گیا. جعلتہ حادیا منک الی خلقی، تو نے اسے حادی قرار دیا ہے اپنی طرف سے مخلوق کے لیے. خدا نے قرآن کریم کو حادی بنا کر بھیجا ہے، رہنما بنا کر بھیجا ہے اپنی طرف سے مخلوق کے لیے. وحبلا متصلا فیما بینک و بین عبادک، اور اے پروردگار تو نے اسے وہ رسی بنائی ہے جو بندوں اور تیرے درمیان موجود ہے، جو اس کو تھامے گا وہ خدا تک پہنچے گا. حبل اللہ اللہ کی رسی ہے کہ جو اللہ تک پہنچائے گی. اب آگے یہ تو تعارف ہو گیا قرآن کریم کا، اب یہاں سے اچھا بہت امپورٹنٹ ہے، اللہم انی نشرت احدثا و کتابا. اب مرحلے دیکھیے گا دعاؤں کے اندر، ذرا سا غور کریں تو آپ کو کچھ اور چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں دعا پڑھنے کی نہیں ہے، مانگنے کی ہے، دل سے مانگنے. اب یہاں پہ دیکھیے بصیرت بھی نظر آئے گی، مقوم بھی نظر آئے گا. اب کتنا فرق ہے کوئی آدمی اس دعا کو عربی میں پڑھے اور ختم ہو جائے، اور کتنا فرق ہوگا کہ اگر اس کتاب اس دعا کو کوئی ترجمے کے ساتھ پڑھے اور سمجھنے کی بھی کوشش کرے. اللہم انی نشرت احدک و کتابک، اے خدایا میں نے تیرے حکم اور تیری کتاب کو کھول تو لیا ہے. اتنا میں نے کر لیا کہ میں نے شب اول ماہ مبارک رمضان میں تیری کتاب کو کھول لیا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیا. اب کیا ہونے والا ہے؟ اب مختلف درجے ہیں، ہر پڑھنے والا ایک درجے پہ نہیں جائے گا، مختلف درجے ہیں. فرمایا اللہم فاجعل نظری فیہ عبادتا، پہلا کام تو یہ کر دے کہ میرے اس دیکھنا ہی کو عبادت قرار دے. پہلا کام تو یہ ہو جائے کہ میرا دیکھنا ہی عبادت بن جائے. وہ لوگ جو ابھی میں چند گیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ اس طرح سے معتقد ہیں کہ قرآن کریم سوائے سمجھنے کے کوئی نورانیت نہیں رکھتا، صرف سمجھنے کے لیے، اس کے الفاظ میں کوئی نورانیت نہیں، اس کو بغیر سمجھے پڑھو تو ایسے ہی ہے جیسے زیرو. ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں. ہاں ٹھیک ہے، قرآن کریم اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، قرآن کریم سمجھنے کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے. سمجھے بغیر اس کو پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے آپ سونے کو پتھر سمجھنے لگے. لیکن کوئی یہ کہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اگر نہ ہوتا تو اس کے الفاظ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا کیوں منع کیا؟ اس کا مطلب ہے الفاظ میں بھی کچھ ہے، اس میں بھی کوئی نورانیت ہے. تو امام نے پہلا جملہ کیا ارشاد فرمایا، اللہم اجعل نظری فیہ عبادت، اے خدایا میرے دیکھنے کو عبادت بنا دے. اس کا مطلب کوئی طریقہ ایسا ہے جس میں دیکھنے پر بھی عبادت بن جائے گا. ابھی سمجھنے کی بات نہیں کی ہے، نظر کا مطلب ہوتا ہے صرف دیکھنا، ابھی غور و فکر تامل تدبر کسی کو بات نہیں ہوئی. اللہم اجعل نظری فیہ عبادت، میرے دیکھنے کو عبادت بنا دے. وہ کرا اتی فیہ فکرن، اور میرے پڑھنے کو فکر میں تبدیل کر دے، میرے پڑھنے کو فکر بنا دے. بس میرا پڑھنا کون سا ہو؟ میرا پڑھنا وہ ہو جس کے اندر فکر موجود ہو. یہ امام نے، اچھا یہ دعائیں آئیڈیاز بتا رہی ہوتی ہیں، یعنی یہ تم کرو، ایسا نہیں ہے کہ مثلا کہتے ہیں خدا میں تو کچھ نہیں کروں گا تو کر دے، خدا تو نہیں کرے گا. یہ دعا اس لیے کہی جاتی ہے کہ یہ ہم تم سے کہہ رہے ہیں اب تم کرو تو خدا تمہاری مدد کرے گا. اللہم فج النظری فیہ عبادت، اے خدایا میرے دیکھنے کو عبادت بنا دے. وہ قراءتی فیہ ذکرا فکرا، اور میرے پڑھنے کو فکر بنا دے. وہ فکری فیہ اعتبارا، اور میری فکر کو اس میں عبرت بنا دے. اب ایک آدمی پڑھتا ہے فکر کرتا ہے لیکن فکر کرنے سے عبرت نہیں لے رہا، کہہ رہا نہیں فکر کرنا بھی کافی نہیں ہے، فکر کرو عبرت بھی لو، اس سے نشانی بناؤ اپنی زندگی کے اندر، اس سے رہنمائی حاصل کرو. اب ایک آدمی کیا ہے، قرآن کریم میں اور اس کی تعلیمات میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے لیکن عمل نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ پڑھنا بھی ہے فکر بھی ہے لیکن اعتبار نہیں ہے، عبرت نہیں ہے. امام پڑھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بڑے بڑے اسکالر بن جاؤ قرآن کریم کے اور بعد میں تمہارا پڑھنا جو ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے. قراءتی فیہ فکرن، پڑھنا میرا فکر بنے. وہ فکری فیہ اعتبارن، اور فکر میری اس کے اندر عبرت بن جائے. وجعلنی ممن اتخذ ببیان موعظک فی، اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے دے جو تیری وعظ و نصیحت سے نصیحت کو حاصل بھی کر لیتے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے غور کرو سوچو سمجھو، اور میں 100 کلومیٹر کی اسپیڈ سے پڑھتا ہوا گزر جاتا ہوں اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں خدا نے کہا تھا سوچو، ایک قرآن کریم کی آیت آئی اس میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں وہ پڑھنے والوں کے لیے, اور میں نے کوئی عرض کیا 100 کلومیٹر کی اسپیڈ سے اس آیت کو بھی پڑھ کے گزر دیا کہ اس میں ہم نے نشانی رکھی تھی. یعنی اب بالکل ایسے ہی جیسے میں ایک روڈ پہ جا رہا ہوں اور ایک سائن بورڈ بار بار آ رہا ہے بریک بریک, اور میں جناب علی وہ 100 پہ بھاگے چلے جا رہا ہوں. اینڈ کیا ہے بھائی؟ اینڈ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو وارن کیا جا رہا تھا آپ اس میں پھنس جائیں گے, اور یہ ہو گیا اس قوم کے ساتھ. قرآن کریم بار بار بریک دینے کو کہتا تھا کہ رکو غور کرو, ہم نے عبرت رکھی, ہم نے نشانی رکھی. ہم نے کہا خدایا مجھے تو 30 منٹ میں پارا ختم کرنا ہے, آگے بھی بہت سارے کام ہیں. وہ 30 منٹ میں پارا ختم ہو جائے گا, وہ تو ہو گیا, لیکن پھر قرآن کریم بھی کبھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب یہی ہو گیا. کچھ روایات ہمارے پاس عجیب روایات ہیں جو نبی اکرم نے اور دوسرے آئمہ نے آخری زمانے کے لیے بتائی. ان میں جو ایک روایت میں آج دیکھ رہا تھا اس میں ایک جملہ لکھا تھا, فرمایا آخری زمانے میں جو لوگ آئیں گے ان کے حکام ایسے گندے ہوں گے, ان کے عالم اتنے برے ہوں گے, ان کے دولت مند ایسے ہوں گے, ان کے فقیر ایسے ہوں گے. اس کے بعد ایک جملہ لکھا تھا, یہ بس ماہ رمضان میں عبادتیں کریں گے. اللہ اکبر. اس حدیث کے بعد کتاب کے مصنف نے لکھا تھا کہ آج کی سوسائٹی کی کسی بھی سوشولوجسٹ کو بٹھا لیجئے اور اس سے پوچھئے کہ یہ حدیث کس کے بارے میں ہے, تو سوشولوجسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی عقل مند کو بٹھا لیجئے پوچھ لیجئے کس کے بارے میں ہے, صاف سمجھ میں آ جائے گا کچھ نہ کچھ اسی کے بارے میں. صاف لکھا ہے ماہ رمضان میں عبادتیں کریں گے. ہم نے کہہ رہے ماہ رمضان میں بھی نہ کریں, مطلب یہ کہ آگے بھی تو کریں. اب معاملہ تو بالکل الٹا ہو گیا. قرآن کریم کو ماہ رمضان میں ختم کرنا بہت اچھا ہے, لیکن کچھ سوچنے سمجھنے کے ساتھ ختم کرنا, اور آپ کو دونوں کام کرنے کا میسر ہو جائے تو وہ بہت ہی اچھا ہے. یعنی آپ کچھ وقت رکھ لیجئے جس میں آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کو پڑھ لیجئے. 30 منٹ میں آپ کا سپارہ ختم ہوتا تھا اس کو 50 میں کر لیجئے, لیکن ٹھہر ٹھہر کر کہیں کہیں ترجمے کو بھی دیکھ لیجئے کہ بھائی یہ ترجمے میں کیا آیا. اگر کوئی بہت زیادہ قرآن کریم پڑھے ترجمہ خود بخود سمجھ میں آنے لگتا ہے, بہت زیادہ پڑھنے کے بعد خود بخود بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے. لیکن کم سے کم یعنی مشورے کی بات یہ ہے قرآن کریم ترجمے والے کو لے کر ماہ رمضان میں پڑھیں, تاکہ جیسے کسی آیت پر, اب ہوتا کیا ہے آپ ایک آیت پر پہنچے اس آیت پر خدا چاہتا ہے آپ کو کوئی فضیلت ملے تو آپ کا فوراً دل کھٹکتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے. اب کون اٹھے جا کے ترجمے والا نکالیں گے تو آپ اسکپ کر دیں اسے. اگر ترجمے والا ہوتا اور کہیں اچانک آپ کے دل کو کوئی جھٹکا لگتا تو کم سے کم نظر مار کے ترجمہ تو پڑھ لیتے, تو ترجمہ والا لے کر بیٹھیں تاکہ کہیں کوئی خاص عنایت خدا کی آنے والی ہو تو کم سے کم اس سے محروم نہ ہو. وَجْعَلْنِي مِنْ مَنِ اتَّخَذَ بِبَيَانِ مَوَاعِظِكَ فِي, ان میں سے قرار دے جو تیری نصیحت کے اوپر موعظہ حاصل کرتے ہیں. وَاجْتَنِبْ مَعَاصِيكَ, اور ان میں سے قرار دے جو تیرے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. اب اور دیکھیے گا آگے دو چار جملے اور. یہ تو آئیڈیل ہو گیا, یہ تو وہ ہو گیا جو ہونا چاہیے. اب کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نبی اکرم کو پتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, امام کو پتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. تو نہیں ہونا چاہیے یہ وَلَا سَبَّ عِنْدَ فَرَاتِ عَلَى سَمْعِي, اور پروردگار میرے پڑھتے وقت میرے کانوں پر مہر نہ لگا کہ میں پڑھوں سنوں اور کچھ سمجھ میں نہ آئے. وَلَا تَجْعَلْ عَلَى بَصَرِي غِشَاوَةً, اور میری آنکھوں پر پردے نہ ڈال. اچھا اب ان دو جملوں کی تشریح کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہو اور کان میں مہر لگ جائے, کوئی دیکھ رہا ہو آنکھوں میں پردے پڑ جائیں. تشریح, وَلَا تَجْعَلْ قِرَاءَتِي قِرَاءَةً لَا تَدَبُّرَ فِيهَا, ایسی قرآت قرار نہ دے جس کے اندر کوئی غور و فکر ہی نہ ہو. یہ شب اول ماہ مبارک رمضان کی دعا ہے. کیوں شب اول میں؟ اس لیے کہ کہیں تم 30 دن اس حماقت میں نہ پھنس جانا کہ تم 30 دن قرآن پڑھو اس بات کو خوش ہو کہ میں نے ختم کر لیا اور نہیں معلوم کیا ختم کیا اور کیا ختم ہو گیا. بل اجعلنی اتدبر آیاتہ و احکامہ, بلکہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کی آیات اور اس کے احکام پر غور کرتے ہیں. آخذن بالشرائع دینک, ان میں سے قرار دے جو تیرے دین کی شریعت کو پکڑ لیتے ہیں. ولا تجعل نظری فیہ غفلتا, اور میرا اس کو دیکھنا غفلت نہ بنا دے. ولا قراءتی حضرن، اور نہ اس کو پڑھنا بے فائدہ ہو جائے. انک انت الرؤوف الرحیم، تو ہی رؤوف الرحیم. شب اول ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کا آنا یہ بتا رہا ہے یہ وقت ہے طے کرنے کا. اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا قرار پائے گا؟ آپ وقت دیجئے، جو آپ سپارہ 20-30 منٹ میں پڑھتے تھے اس کو 40-50 منٹ میں پڑھ، 50 منٹ میں پڑھتے تھے 60 منٹ میں، 1 گھنٹہ 10 منٹ میں پڑھ لیجئے. لیکن سوچ سمجھ لیں، کم سے کم اتنا ہو کہ ترجمہ کو سمجھ میں آئے. نہ رکے آپ ہر آیت کے اوپر اتنا زیادہ غور و فکر، لیکن کم سے کم ترجمہ سمجھ میں آئے. اور میں دوبارہ عرض کروں گا، ترجمہ والا قرآن کریم لے کر بیٹھیے تاکہ اس کی نورانیت سے ہمیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ نورانیت ملے، اس کی روشنائی سے واقعاً بصیرت ملے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قرآن کریم پر کوئی عمل کرنا چاہے تو عمل کیسے کرے؟ سادہ انسان کو شروع کریں، بہت سادہ سادہ باتیں. بولیے کہ اگر قرآن نے کہا سچ بولو، سچ بولو. قرآن کریم نے کہا غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرے. سادہ سادہ کام کی. دین بہت سادہ ہے، دین بہت آسان ہے. دین میں جتنے بھی احکام ہیں وہ طبیعت کے اندر آ جانے والی چیزیں ہیں، تو آپ نے سادہ سادہ چیزوں سے شروع کی. لہٰذا اگر کوئی اہل بیت کے پاس آتا تھا، مثال کے طور پر نبی اکرم کے پاس کوئی آیا، کسی نے کہا کہ میں ایک حکم بتائیے جس کے اوپر عمل کروں تو میری زندگی بدل جائے، تو میں جھوٹ نہ بولوں، ختم ہو گیا ماں، جھوٹ نہ بولو زندگی بدل جائے. کوئی آیا کسی نے کہا کیا کروں، اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹپس بتاتے تھے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے ان کو کسی نہ کسی مقام تک لے جایا کرتے تھے. اب مثلا جن لوگوں کو ان چھوٹے چھوٹے طریقوں سے بڑھانا تھا ان کو ان طریقوں سے بڑھاتے تھے، جن کی معنویت زیادہ ہوتی تھی ان کو بڑے کام بتا دیا کرتے تھے، اور جو کوئی بہت ہی کمزور آتا تھا تو مثال کے طور پر اس کو اپنی آل اولاد کی طرف بھیج دیا کرتے تھے. کہتے تھے جاؤ یہ میرے بیٹے کو دیکھ رہے ہو، اس ٹائم اس کی کوشش، اس کے لیے بہت کچھ ملے. یہ سب جانتے تھے، بڑے بڑے اصحاب اس بات کو سمجھ رہے تھے. لہذا اب مثلا اصحاب کے درمیان شمار کرنا شروع کر دیں، کس کا مقام بلند ہے، کس کا مقام فضیلت پر ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کس کا مقام فضیلت پر ہے. لیکن رسول اللہ نے حضرت سلمان فارسی جیسے کو کہا کہ یہ منا اہل بیت، یہ ہم اہل بیت ہیں، تو ان کا مقام حضرت ابو ذر سے اونچا ہو گیا، ان کا مقام باقی تمام اصحاب سے اونچا ہو گیا. ان عظمت والے اصحاب کے مقابلے میں حضرت سلمان فارسی کا مقام بہت اونچا قرار پایا. اور اتنی عظمت کے بعد حضرت سلمان فارسی بتاتے ہیں کہ میں جب بیوی کے در کے سامنے سے گزرا کرتا تھا تو چاہتا تھا کہ کوئی خدمت کر دوں، اس در پہ پہنچتا تھا تو چاہتا تھا کہ کوئی خدمت کر دوں. تو کبھی چاہتے تھے کہ مثلا امام حسین کو سنبھال لیں، کبھی چاہتے تھے کہ اگر چکی چلانی ہو، کوئی کام پڑ جائے تو میں اس کام کو انجام دے دوں. ان تمام عظمتوں کو یہ لوگ سمجھا کر رہے تھے، بینک اپنی زندگی میں بہت عظیم تھے. اب ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے سامنے طریقہ کار اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اپنی چلتی پھرتی زندگی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں اہل بیت کے نام پر کیا خدمت ہو سکتی ہے، کیا کام ہو سکتا ہے جس میں اہل بیت سے کوئی رابطہ جڑ جائے. بعض لوگ عجیب طریقے سے معاملات کو سوچتے ہیں، بعض لوگ اس طرح سے سوچنے لگتے ہیں کہ وہ روز اہل بیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ لفظ کے طور پر جو بعض لوگوں کی عادت ہے، لفظ پر ہے روح کے ساتھ واقعہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب ذرا دیکھیے، مثال کے طور پر ہم سے یہ کہا گیا کہ مثال کے طور پر جب تم لوگ پانی پیو تو امام حسین کو یاد کرو. ابھی کیا راز ہے اس میں؟ پانی کے امام حسین کو یاد کریں، کتنی دفعہ پانی پیے تو یاد کریں، جب بھی پانی پیو امام حسین کو یاد کریں. کیوں امام حسین کو یاد کریں؟ تو اب اس میں کچھ تو منطقی چیزیں ہیں کہ بھائی امام حسین کو یاد کرو گے تو ان کی قربانی نہ جائے گی، لیکن کچھ باتیں اس کی بھی ہیں، ان سے رابطہ چاہیے، ان سے رابطہ جوڑنا ہے. یعنی ابھی میں سمجھا کے طور پر ایک چھوٹا سا منظر پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. کل قیامت کا دن آ گیا، کل قیامت کا دن آیا اور لوگ پیاسے ہونا شروع ہو گئے. جب پیاسے ہونا شروع ہو گئے، اب میں کس کے نام پر مانگوں؟ خدا سے اس قیامت کے دن کس کے نام پر مانگوں؟ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں کہوں خدایا میں نے بہت سارے اعمال انجام دیے تو میری پیاس کو بجھا دے.
اب پتہ نہیں میرے آواز کی وہاں پہ کیا حیثیت ہے کہ آواز تو باتیں بولتے جاتے ہیں وہاں پر, لیکن معاملے کا ایک طریقہ یہ ہے پروردگار تیرے حسین کے نام پر جو کیا ہے اس کے بدلے میں آج کیا سمجھا دیا, یہ طریقہ معاملے کا طریقہ. اور بڑی حکمت ہے اس دن کے لیے کہ جب اس روایت کا انسان پہنچتا ہے کہ جس نے یوں فرمایا کہ تمام اولیاء جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن, تمام نشر برپا ہو جائے گا, سارے لوگ جمع ہو جائیں گے, تمام انبیاء آ چکے ہوں گے, تمام آئمہ اثار علیہ السلام اپنی مرتبہ تشریف لے آئیں گے, اس موقع پر اعلان ہوگا کہ اے اہل نشر نگاہ جھکا لو کہ دکھ سے نبی خدا تشریف لائیں. کیا عظمت کا دن ہوگا, بی بی تشریف لا رہی ہوگی, تمام اولیاء کی نظریں جھکی ہوئی ہوگی, تمام اولیاء کی نظریں جھکی ہوئی ہوگی, یہ اللہ کے راز سے ایک راز کے بیچ ہمیں مقدر تشریف لا رہی ہوگی. میں کہوں گا پروردگار اتنی عظمت نے تم نے اتنا مقام ملا, لیکن دنیا کے اندر کیا ہوا ہے, قربانیوں پر قربانیاں, عید ہر پر اسلام, صداکاری پر صداکاری, اپنی اولاد کو دے دیا, اپنی زندگی کو قربان کر دیا, پروردگار اتنے تو نے تمام دیے. خطی مرتبہ سے ایک روایت ارشاد کرنا, ایک موقع پر بی بی کی فضیلتوں کو بتایا, بی بی کا مقام اتنا ہے جب وہ ہار کا واقعہ پیش آیا اس کے آخر میں بتایا کہ فاطمہ کے آگے اتنے فرشتے ہوتے ہیں, دائیں طرف اتنے فرشتے, بائیں طرف اتنے فرشتے. کسی نے ایک ناطے میں میرے سامنے کہا کہا پروردگار جب قربانی کا مقصود آیا اتنے فرشتے تھے, بی بی نے پھر بھی اپنے آپ کو قربان کر دیا ان فرشتوں کے ہوتے ہوئے. اور خالق متعال کا بربادہ یہ ہے, یہ اس سیدہ کی عظمت ہے, اتنی طاقت تھی, اتنا محشر میں مقام تھا, لیکن ان تمام مصیبتوں کو تحمل بربا دیا, ان تمام مصائب کو تحمل کر دیا, کس سے کچھ دروازہ ٹوٹا اور وہ بھی دن پر گرا, بنے گا بازی رشتہ میرے محسن کی مراد کرے. اے قربانی اتنی عظمت کی قربانی, بس بڑی عجیب نشانیاں تھی, وہ کسی نے مسائل پہ جملہ بولا, بڑا عجیب جملہ کہا, ہر انسان اپنے گھر سے کچھ چیزیں یادگاری کے طور پر رکھتا ہے, اپنے گھر میں نشانیاں سنبھالتا ہے, کہتا ہے یہ وہ گھر تھا, یہاں میرے والد بیٹھتے تھے, یہاں ہمارے خاندان والے آتے تھے. بس ایک جملہ, اگر حسن حسین اپنی جوانی کے عالم میں اپنے گھر کے دروازے کو دیکھتے ہوں گے تو کیا یاد کرتے ہوں گے, ارے یہ وہ دروازہ ہے جس کے درمیان ہماری والدہ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کی عبادت کو قبول کرنا, اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما, اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مستفیض فرما, اے پاک پروردگار ماہ مبارک سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قرآن کریم کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما, اے پاک پروردگار اس ماہ مبارک میں رمضان میں قرآن کریم کی ہماری تلاوت کو فکر اور ہماری فکر کو ہمارے لیے عبرت کا مقام قرار فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قیامت کے دن اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما, اے پاک پروردگار ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما, اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما, اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعظیم فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے احسان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مرحوم حسین راشد فاضل، مرحوم راشد بھائی فاضل، مرحومہ سکینہ بھائی ڈالا، مرحومہ فاطمہ بھائی حسین راشد، مرحومہ رقیہ حسین راشد، مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتہ دار، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بھائی جمعہ ڈالا زوجہ قاسم علی محمد علی دینا، تمام کے لیے اور آپ اپنے مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد.